الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی متعدد آیات کے بارے میں درس قرآن بیان کیا جائے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. اور کافروں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کافروں کا وہ مشہور شبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا. کفار یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمارا بدن گل سڑ جائے گا اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور کیا جائے گا. اور ابھی تو تم ہڈیاں بنتے ہو، جن ہڈیوں میں پہلے سے روح موجود تھی، جان موجود تھی، حیات موجود تھی. اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی بن جاتے، اللہ تعالی اس کے اندر بھی جان ڈال کے اسے بھی زندہ کر سکتا ہے. چنانچہ فرمایا، قل کونو حجارتن او حدیدا. اے محبوب، تم فرماؤ کہ اے لوگو، پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تب بھی اللہ تمہیں زندگی دے سکتا ہے. تو اب کافر کہیں گے، ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ، وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو. خلاصہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی دوسری مخلوق بن جاؤ جو تمہارے تصور میں بہت بڑی ہو، جیسے آسمان. تم آسمان بھی بن جاؤ، تب بھی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر زندگی ڈال کے تمہیں زندہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے. اب کفار کہتے ہیں کہ اچھا، یہ بتائیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جواب دو کہ تمہیں دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جس نے پہلی مرتبہ ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا، وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے. اب اس کے بعد کافر سوال کرتے ہیں کہ اچھا، اگر ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے تو یہ ہوگا کب؟ تو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو، یہ قیامت قریب ہی ہو، کہ تمہیں مرنے کے بعد جو زندہ کیا جانا ہے وہ قریب واقعہ ہی ہو. مراد یہ ہے کہ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، غرض اس سے ہونی چاہیے کہ اس قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے. قیامت آج سے 100 سال کے بعد ہو، یا 1000 سال کے بعد، یا 10,000 سال کے بعد، بہر صورت بندے کو جب اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے گناہوں پر سزا پانی ہے اور اپنی نیکیوں پر صلہ پانا ہے، تو اسے اس سے کیا غرض کہ قیامت ابھی آنے والی ہے یا 1000 سال بعد ہے یا 10,000 سال بعد. اسے تو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو. فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا کہ آؤ اپنا حساب دینے کے لیے، تو اب مسلمان ہوں یا کافر، سب کے سب اللہ کی حمد کرتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے. یعنی قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کی حمد کر رہا ہوگا، لیکن اس دن کا حمد کرنا کافروں کو نفع نہیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کی ہولناکیاں تم دیکھو گے تو تم یہ سمجھو گے کہ دنیا میں تو تم بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو. قیامت کی ہولناکیاں زندگی کی ساری لذتیں اور سارے مزے بھلا دے گی، اور اس کی ایک بڑی واضح سی مثال ہماری دنیا کے اندر بھی موجود ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی بڑے اچھے ماحول میں بڑی خوشگوار زندگی گزار رہا ہو، بڑے ٹھنڈے موسم کے اندر رہ رہا ہو، اگر یک قدم وہاں سے وہ فلائی کر کے کسی دوسرے گرم علاقے میں پہنچ جائے تو 5 منٹ کے اندر اندر اس کو ساری خوشحالیاں اور ساری چیزیں بھول جاتی. یعنی جب دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہو لیکن وہاں سے صرف 8 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی فلائٹ سے دوسرے علاقے میں جائے تو اس کو ٹھنڈ بالکل بھول جاتی ہے، ساری خوشحالی اور ساری سردی بھول جاتی ہے اور گرمی سے بیچارہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو دنیا میں خواہ کسی نے اچھی زندگی گزاری یا بری زندگی گزاری، خوشحالی کی زندگی گزاری یا اس نے تنگ دستی کی زندگی گزاری، وہ سب کی سب بھول جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا میں تو بہت تھوڑا عرصہ قیام ہوا اور اب ہمارا قیام جو اصل شروع ہو رہا ہے وہ اب قیامت کے دن سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر بحث کی جائے تو اس کے اندر لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، سخت انداز کے اندر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کا تعلق موقع محل کے ساتھ ہے، یعنی جب تبلیغ دین کا موقع ہے تو وہاں پر شدت اور سختی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہاں پر نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. ایسا جملہ نہ بولا جائے، ایسی بات نہ کی جائے کہ جو دونوں کے درمیان لڑائی بھڑکانے کا ذریعہ بن جائے. ہاں جہاں سختی کا مقام ہے وہاں پر اسی کا حکم ہے، وہاں پر اسی پہ عمل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور اے حبیب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تفسیری ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے بھی وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، انہیں بھی نرمی سے کہیں، سخت الفاظ استعمال نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سخت باتوں کے ذریعے آپس میں دشمنی کروا دیتا ہے، آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کافر کے ساتھ جو اللہ کی خاطر بغض ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ موجود، لیکن جب تبلیغ دین کرنی ہے تو اس وقت کا جو لب و لہجہ ہے وہ کچھ اور تقاضے کرتا ہے. کسی پر شدت اور سختی کر کے ہم اسے اپنی بات نہیں منوا سکتے. تو جب زبانی تبلیغ دین کی جا رہی ہو تو اس وقت لب و لہجہ اور گفتگو جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والا اسے قبول کرنے کی طرف آئے. اگر اس وقت سخت الفاظ استعمال کیے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان درمیان میں فساد ڈلوا دے گا. اور جب یہ کافروں کے بارے میں حکم ہے تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. جو لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، تو اکثر و بیشتر یہی ہونا چاہیے کہ نرم انداز ہو اور نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے اے حبیب آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. عذاب دینا، رحم کرنا یہ اللہ کا کام. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دیں، اللہ کا پیغام انہیں سنا دیں. آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا کہ ان کو منوا کر ہی چھوڑنا ہے. منوا کر چھوڑنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی پر لازم نہیں کی، بلکہ صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مفوض کی ہے، تفویض کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. علم الہی کا بیان اور شان انبیاء کا بیان ہے. علم الہی کا بیان کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو جانتا ہے جو آسمانوں میں، جو زمینوں، فرشتے ہیں یا جنات ہیں یا انسان ہیں، آسمانوں میں فرشتے اور زمین کے اوپر جنات اور انسان، اور اس کے علاوہ بھی بقیہ مخلوقات، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اور فرمایا کہ نبیوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی نبیوں کے اندر مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے. نفس نبوت میں سب برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی بنایا، اس بات میں سب برابر ہیں. اور ایمان ہم ان پر لائیں گے، اس میں بھی برابر ہے کہ سب نبیوں کی نبوت پر برابر درجے کا ایمان ہے. پھر آگے نبیوں میں مرتبوں کا فرق ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، کس کو اللہ کی رضا زیادہ حاصل ہے، کس کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہے، اس کے اعتبار سے فرق ہے. اور اس اعتبار سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی. داؤد علیہ السلام کی ایک جدا گانا یہاں پر فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا فرمائی. تو جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی اور اسے دوسرے لوگ مانتے ہیں، تو اسی پر یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا کہ بت کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے. ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اے حبیب تم فرماؤ، اے کافرو انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا خدا گمان کرتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا. جن بتوں کو اے کافرو تم پکارتے ہو، وہ بت نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ تم سے وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں. تو وہ بے بس اور لاچار بت جو ہیں وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتے. اب اس کے بعد کفار دو طرح کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ایک تو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا مظاہر قدرت کی، یعنی جیسے سورج ہے یا ستارے ہیں یا اور چیزوں کی عبادت کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے، یا اہل عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا اسی طرح یہودیوں میں ایک قبیلہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا. تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو صالحین کو اور نبیوں کو بھی خدا کی عبادت میں شریک سمجھتے تھے، یا جیسے قوم نوح کے بارے میں کہ قوم نوح کے کچھ صالحین نیک لوگ تھے جن کو قوم نوح نے خدا بنا لیا تھا، جن کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ جس کو مانا جائے گا اس کے مرتبے میں مانا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے تو ہم ان کو جتنا بھی مانیں، ہم جتنا بھی ان کا مرتبہ جو ہے وہ تسلیم کریں، عقیدہ رکھیں، لیکن ان کو اللہ کا بندہ ہی مانیں گے، اللہ نہیں مانیں گے، خدا نہیں مانیں گے. کائنات کی کوئی کتنی ہی عظیم ہستی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، یا اولیاء کرام، خواہ وہ غوث پاک ہیں، وہ داتا صاحب ہیں، وہ خواجہ غریب نواز ہیں، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، ان کو جتنے بھی اختیارات ہوں، جتنا بھی ان کا علم ہو، جتنا بھی ان کا مرتبہ ہو، جو کچھ بھی وہ قدرت رکھتے ہوں، وہ سب اللہ کے دینے سے ہے، اپنی طرف سے ان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے دینے سے ہے. اللہ نے چاہا ان کو اختیار ملا، اللہ نہ چاہتا تو ان کو اختیار نہ ملتا. لہذا جو سپریم ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ کفار خدا سمجھتے ہیں وہ خدا نہیں ہیں، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. یہ نیک لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. فرمایا کفار جن نیک بندوں کو خدا سمجھتے ہیں، وہ نیک بندے تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ خود دیکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ مقرب کون ہے. یعنی اولیاء دیکھتے ہیں کہ یار نبیوں کا مرتبہ زیادہ ہے تو نبیوں کو وسیلہ بنائیں، نبی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، ہم اس کو وسیلہ بنائیں. تو اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں، سب اپنے سے بڑی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور یہ سب نبی ہوں یا ولی ہوں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جو دوسرے کی رحمت کا امیدوار ہو اور دوسرے کے عذاب سے ڈرتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ خدا کا تو سب کچھ ذاتی ہے. خدا کو نہ کسی سے کسی رحمت کی امید, نہ خدا کو کسی سے کسی شے کا ڈر. تو جو نبی ہیں ولی ہیں وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, تو لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو جب یہ خدا نہیں ہو سکتے تو جو عام مخلوق ہے, جو بت ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ کہاں سے خدا ہو سکتی. اور اس آیت مبارکہ میں وسیلے کا ثبوت بھی موجود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ نیک لوگ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے بندے اولئک الذین یدعون, کہ کفار جن نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں وہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, یہ نیک لوگ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کس کو؟ ایہم اقرب, کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو یہ وسیلے کے جواز کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے کہ بندہ اپنے سے زیادہ نیک آدمی کو یا نیک آدمی کو, نبیوں کو, ولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہے, اور یہ اللہ کے پیارے بندوں کا طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے جو عذاب کی صورت ہے یا تو دنیا میں یا آخرت میں, اس کو فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا, اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روزے قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی کیا فرمایا؟ دو باتیں فرمایا اس کے یہاں پر. دو اصل میں اس کی تفسیریں دو ہیں اس آیت مبارکہ کی. ایک تفسیر تو یہ ہے, فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی جو بستی ہے اگر وہ فرما بردار ہے تو قیامت سے پہلے اچھی موت کے ساتھ اسے ختم کر دیا جائے گا, اور اگر وہ گناہگار ہے تو اسے سخت عذاب دیا جائے گا. یعنی دنیا کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نیکوں کو اچھے انجام کے ساتھ اور کفار کو برے انجام سے دوچار کر دیا جائے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار کی کوئی بھی بستی ہے, یا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہلاک کرتا ہے, کہ دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہے, یا اگر دنیا میں عذاب نہیں دیتا تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور عذاب دے گا, اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب میں؟ یا تو لوح محفوظ میں یا قرآن پاک کے اندر. کتاب سے مراد دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار تو بڑے مطالبے کرتے ہیں کہ اللہ عذاب برسا دے, اللہ ہمیں تباہ کر دے, اگر تیرا نبی سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دے, ہمیں برباد کر دے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا. اچھا, اسی طرح کفار رنگ برنگی نشانیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی ہے تو یہ کر, یہ کر, یہ کر. اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں نہیں دکھاتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی. فرمایا اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا ہے کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا. ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا ہے کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا, اور جھٹلایا تو کیا ہوا؟ پھر ان کو عذاب کا شکار کر دیا گیا. نشانیاں مطلوبہ دکھا دی, انہوں نے نہ تسلیم کیا تو ہلاک کر دیا. اگر موجودہ کفار قریش یا کفار مکہ کی مطلوبہ نشانیاں دکھا دی جائیں اور یہ نہ مانیں گے تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے. تو اس لیے ہم ان کو ابھی نشانیاں نہیں دکھاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اور ہم نے ثمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا, اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو بیان کر دیا, یعنی پہلے جو بیان کیا کہ نشانیاں جب آتی ہیں لوگ نہیں مانتے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے. اب دلیل کے طور پہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جیسے قوم ثمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے اونٹنی ظاہر ہو, اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی, کفار نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا, قتل کر دیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تو فرمایا کہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا ایسا تمہارے ساتھ نہ ہو جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی تمہاری مطلوبہ نشانیاں تمہیں نہیں بھیج رہا. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک تمہارے رب نے سب لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا، اے نبی ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور جس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اسے بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان میں بڑی سرکشی کا اضافہ کر دیتا ہے. تین باتیں یہاں بیان کی گئیں. پہلی بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہے. اللہ چاہے تو چشم زدن کے اندر سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے. دوسری بات فرمائی کہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کفار کے لیے آزمائش بنا دیا. وہ دو چیزیں کیا؟ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ معراج، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رؤیا کے لفظ سے بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو معراج کا معجزہ عطا کیا، جو معراج کا رؤیا مشاہدہ کروایا، کفار کے لیے اسے آزمائش بنا دیا، بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی اس کو آزمائش بنا دیا گا. کیسے؟ کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں مرتد بھی ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اس بات پہ یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی آدمی چلا جائے. تو فرمایا کہ وہ جو معراج کا مشاہدہ تھا ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. اور دوسری بات، وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، قرآن پاک کے اندر زقوم درخت کا ذکر ہے. زقوم درخت ایک کانٹے دار درخت ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ یہ درخت جہنم میں ہوگا، اور یہ درخت کانٹے دار جو ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہے. کفار نے اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگے لو جی درخت اور آگ کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی درخت کبھی آگ کے اندر بھی رہتا ہے؟ آگ تو درخت کو فوراً جلا دے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو شجرہ زقوم ہے، جو تھوہڑ کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی درخت آگ کے اندر کیسے جو ہے نا وہ بچ سکتا ہے. حالانکہ ان جاہلوں کو یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو آگ سے درخت کی پرورش کر دے. آخر ابھی دنیا کے اندر اگر درخت جو ہے وہ مختلف گیسز کے ذریعے، روشنی کے ذریعے، پانی کے ذریعے اگر وہ پروان چڑھ رہا ہے، کیوں؟ تو اللہ نے چاہا تو چڑھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آگ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آگ کے ذریعے درخت کی پرورش ہوتی، درخت کو آگ لگائی جاتی تو اور جو ہے وہ بڑھنا پھولنا شروع کر دیتا. تو یہ تو خدا کی قدرت ہے. تو فرمایا کہ وہ درخت جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، جس پر قرآن کے اندر لعنت کی گئی ہے، وہ درخت بھی کافروں کے لیے آزمائش بن گیا کہ ان کی عقل کے اندر ہی نہیں آتا. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وہ فرامین اور احکام ہیں جو کافروں کی عقل میں نہیں آتے تھے، اور وہ اپنی عقل پہ تولتے تھے کہ ہماری عقل میں آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. آج کل کے جو عقل کے مارے ہوئے اور جو عقل کے جو ہے وہ بالکل اندھے مقلد ہیں، وہ نہ جانے پتہ نہیں اس درخت کو مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں گے، جو اللہ کے ہر حکم کے اندر پہلے یہ کہتے ہیں کہ عقل میں آئے گا تو مانیں گے ورنہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ جو درخت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اس کے بارے میں ان جو ہے وہ لبرل اور آزاد خیال اور روشن خیال لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ اس لیے تھا کہ حق اور باطل دونوں کے نمائندوں کی مثال ان کے سامنے بیان کر دی جائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام حق کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ اللہ کا دشمن، اللہ کا نافرمان ہے. تو فرما بردار اور نافرمان دونوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا، یعنی یہ تو مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، میری شان اس سے بلند ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ پھر کہنے لگا بھلا دیکھو تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، یعنی جس آدم کو تو نے میرے اوپر معزز بنایا، کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ اس کے بعد شیطان نے کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اے اللہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں ضرور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس آدم کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے قابو سے بچیں گے، ورنہ میں اولاد آدم کو پیس ڈالوں گا، یہ سب میرے پیروکار ہوں گے، سب میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں ان لوگوں میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے۔ اللہ تعالی نے شیطان سے فرمایا جا، ان کو جا کے جو کرنا کر لے، ان لوگوں میں جو تیری پیروی کریں گے تو جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا شیطان کو اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان اولاد آدم پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان لوگوں سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اے شیطان اپنی آواز کے ذریعے جسے تو پھسلا سکتا ہے میرے راستے سے پھسلا دے، اپنی آواز کے ذریعے، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا وَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد ہے گانے باجے کی آواز، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اس کو فرما دیا تھا کہ گانے باجے کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے جن لوگوں کو تو پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، تو پتہ چلا کہ گانا باجا جو ہے وہ اللہ کی راہ سے پھسلانے کے لیے شیطان کا بڑا کار آمد ہتھیار ہے۔ مزید اس کو فرمایا کہ جو کرنا ہے کر لے، اور ان کو جو جھوٹے وعدے دینے ہیں وہ دیتا رہے، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو خدا کی طرف اپنا دھیان رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پیش نظر رکھنے والے، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھنے والے ہیں، ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی رمی صلی اللہ علیہ وسلم۔